بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی منزل تو نہ ہو وہ راستہ کوئی نہیں، اول و آخر ہے تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں، یہ مشعل راہ ہے۔ پچھلے ہفتے اگر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہماری گفتگو کس منزل پر پہنچی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو گفتگو شروع کی وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی 41ویں دعا کے حوالے سے تھی۔ اس میں کچھ درخواست آپ کی اس طرح تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ خدایا ہمارے بارے میں پردہ پوشی سے کام لے اور ہمیں حادثات سے محفوظ رکھ۔ ہم نے بتایا اور ہمارے معزز اور محترم مہمان نے اشارہ کیا کہ پردہ پوشی انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنی ضروری ہے۔ بہرحال انسان کا کردار اس لائق نہیں ہے کہ اس سے سب لوگ آگاہ ہوں، دوسرے آگاہ ہوں، دوسروں کو پتہ چلے کہ کیا کیا انسان نے کیا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے کردار پر ایک پردہ پڑا رہے، خدائی پردہ، خدا کی رحمت کا پردہ، تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ یہ جو عزت ہمارے پاس اور آپ کے پاس جس حد تک بھی باقی ہے، اس میں صرف اور صرف خدا کا کردار ہے، خدا کی رحمت کا کردار ہے۔ اگر کسی لائق ہم ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، ان سے خوش ہو کر اور مسکرا کر مل سکتے ہیں۔ یہ سب راز ہے، پوری عزت کا راز ہے وہی اللہ کی پردہ پوشی کہ اس نے ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ اسی حوالے سے فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اس پر آج بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اجازت دیں اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو، ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آتے ہیں باقاعدہ گفتگو آغاز کرتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
پردہ پوشی کی دعا۔ بار الہ، اپنی رضا مندی کے ذریعے میرے درجے کو بلند اور اپنی بخشش کے وسیلے سے میری بزرگی و کرامت کی تکمیل فرما، اور ان لوگوں کے گروہ میں مجھے داخل کر جو دائیں ہاتھ سے نامۂ اعمال لینے والے ہیں، اور ان لوگوں کی راہ پر لے چل جو دنیا و آخرت میں امن و عافیت سے ہمکنار ہیں، اور مجھے کامیاب لوگوں کے زمرے میں قرار دے، اور نیکوکاروں کی محفلوں کو میری وجہ سے آباد و پر رونق بنا۔ میری دعا کو قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
آئیے ناظرین باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ 41ویں دعا پر آج ہماری گفتگو ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو شروع کی، آج اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب مولانا عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ۔ قبلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی حسب معمول اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین اپنی دعائے خیر میں اس حقیر کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ پچھلی بار آپ نے شروع کے جو دو چار فقرات ہیں اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور بتایا کہ ان سب کا خلاصہ جو کچھ امام نے مطالبات رکھے ہیں شروع کی دو چار سطروں میں، اس کا خلاصہ ہوتا ہے پرہیزگاری میں، کہ انسان اپنے کو بچا کر کے رکھے۔ اگر انسان متقی ہے تو پھر وہ دو تین جو مطالبات امام نے رکھے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں اس کے حق میں۔ جی
یقینا، چونکہ دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے اس سلسلے میں ہے کہ خداوند متعال گناہوں پر پردہ ڈال دے، لہذا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نے پوری دعا میں اسی ایک چیز کو مد نظر رکھا ہے جس کا گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جملہ حضرت نے اس دعا میں فرمایا کہ ولا تسمنی بالرد عنک، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے واپس خالی ہاتھ لوٹا کر ذلیل و خوار نہ کر۔ اگر روایات کی طرف دیکھا جائے جو اس سلسلے میں ہیں، وہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہاں روایات ہیں کہ اگر خدا اس انسان کو چاہتا ہے اور اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرنے میں تھوڑی دیری کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اس لیے کہ بندہ اگر دعا مل کی استجابت فوراً ہو جائے اور قبول ہو جائے اس کی دعا تو اس کی بارگاہ سے فوراً ہاتھ کھینچ لے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا نہیں، بار بار ذکر نہیں کرے گا، بار بار دعا نہیں کرے گا، جبکہ خدا کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں بار بار گڑ گڑائے، دعا کرے اور اصرار کرے۔ تو اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اور جس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے اس کی دعا کی کو قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ اس کی آواز سنتا رہے، اس کے گڑ گڑانے کو سنتا رہے اور وہ اپنے سامنے اس کو بیٹھا ہوا دیکھتا رہے۔ اسی کے برخلاف جس بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے ہی وہ دعا مانگنے چلتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دو اور یہاں سے اس کو جلدی سے
چلتا کرو،
چلتا کرو اپنی زبان میں اگر کہا جائے، عام زبان میں کہا جائے، اس کو فوراً پلٹا دیتے ہیں، یا تو دعا اس کو پلٹا دیتے ہیں بغیر اس کی دعا کے قبول کے پلٹا دیتے ہیں، اور یا کبھی اس کی دعا کو پورا کر کے پلٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی اگر دعا فوراً ہماری قبول ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہم یہ سوچنے لگے کہ اللہ نے ہماری فوراً سن لی۔
اچھا معاف کیجیے گا، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا نا،
کہ جب بھی ہماری ہمیشہ یقیناً ایسا نہیں ہے، بہرحال کبھی کبھی ضرورت کے اوپر بھی ہے، ممکن ہے کہ ہمیں ہم نے ایسی دعا کی ہے کہ جس کی ضرورت ہمیں ابھی ہے، واقعی ابھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مصلحت اگر ہوگی تو وہ فوراً دے دے گا، یقیناً ایسا نہیں کہ اس وقت بھی وہ گھنٹوں اور کئی دن کے لیے ہمیں اپنی بارگاہ میں رکھنا چاہے گا، وہ ہم سے بہتر ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ لیکن ایسا روایت میں ملتا ہے کہ خدا اس انسان کو پسند نہیں کرتا تو اس کی دعا کو نہیں سننا چاہتا، تو یا تو اس کو خالی ہاتھ واپس ہی کر دے۔ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پھر دعا کرے، اس کا دل بھر جاتا ہے کہ چلو بس کافی ہے، مثال کے طور پر، یا دعا کرنے ہی نہیں جاتا بالکل، کہ کیا ضرورت ہے مجھے دعا کرنے کی، جبکہ خدا جانتا ہے مختلف بہانوں سے، جبکہ خدا کو دعا کرنا پسند ہے۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خدا کے سامنے یہ عرض کیا کہ اے اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے دست خالی واپس بھیج کر ذلیل اور خوار نہ کر۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی رہنا، گڑ گڑاتے رہنا اور اس سے دعا مانگنا ہی ہماری عزت کا سبب ہے اور اللہ سے نزدیک ہونے کا سبب ہے، اور وہ جو پرہیزگاری جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کرامت ہمیں ملے گی، جس کی بنیاد پر جنت میں بہترین مقام ہمیں مل سکتا ہے، وہ اسی وابستگی کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوگی۔ یقیناً جتنا ہم دعا کریں گے اتنی ہی پرہیزگاری سے ہم نزدیک ہوں گے۔ اسی لیے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ ان کی بعض ازواج نے دیکھا کہ حضور راتوں کو اٹھ کر بستر سے اٹھ جاتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ آن حضرت کو اگر یوں ہمیں اپنے لحاظ سے کہیں تو انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟
شافع محشر ہیں، دوسروں کی شفاعت کریں گے، ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے
کی؟ کن فیکون کی منزلوں میں ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک ذرا سا لب ہلانے کی ضرورت ہے، خود وہاں اتنے مسلمان ہیں کہ اگر حضور کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو کون ہے جو منع کر دے گا؟ قطعاً کوئی منع نہیں کر سکتا، اور خود خدا ادھر حضور خدا سے طلب کریں اللہ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، ان کے مستجاب الدعوا ہیں، لیکن پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ تو ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ایسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اولا اکونا عبدن شکورا۔ اسی طرح سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ رات و رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مناجات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ خدا اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا، میں بندہ ہوں تو مالک ہے۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا ایک مجموعہ یہ دعاؤں کا صحیفہ سجاد یاد ہوا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی دعائیں، امام حسن علیہ السلام اور باقی ائمہ کی بھی ایسی۔ مقصد میرا کہنے کا یہ کہ ہمیں عزت، ہماری کرامت، خدا کی خاص رحمت، خدا کی جنت، وہ تمام چیزیں اگر ہمیں کہیں سے مل سکتی ہیں تو در خدا سے وابستگی کی بنیاد پر ہی مل سکتی ہیں، جس وابستگی کی بنیاد پر ہم میں پرہیزگاری کا مادہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو خداوند متعال جلدی ہی اپنے درگاہ سے اور بارگاہ سے چلتا کر دیتا ہے بقول آپ کے، اور اس سے کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور تمہاری آواز کو میں پسند نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نظر میں زیادہ
قابل احترام
نہیں ہے،
شرف نہیں ہے،
نہیں ہے،
عزت نہیں ہے۔
اور اگر کسی کو یہ محسوس ہو جائے، کوئی اس بات کا احساس کر لے کہ خدا نے مجھے واپس کر دیا ہے، واقعی کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ موت سے کم نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کا ایسا خالق، ایسا رازق، ایسا رحم کرنے والا جو بغیر کسی منت کے ہر کسی کو عطا کر رہا ہے، وہ اپنی بارگاہ سے کہے کہ تم چلے جاؤ، تمہاری آواز کو میں نہیں سننا چاہتا، تو یقیناً ایسا انسان اپنے آپ بھی ذاتی طور پر بھی ایک خاری اور ذلت کا احساس کرے گا۔ جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون، جو لوگ مسلسل گناہوں میں مبتلا ہیں اور مسلسل خداوند متعال کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو بہرحال ان کی عاقبت اور آخرت کیا ہے؟ انکار آیات الہی، وہ یہ سب اپنے آپ میں کفر ہے۔ جب کفر ہے تو اب چاہے یہ کسی مسلمان کے نام پر ہو، کسی مسلمان کے گھرانے میں ہو، کسی مسلمان کے وطن میں ہو، کہیں بھی ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کردار اہم ہے۔ جب انسان اس کردار میں مبتلا ہے تو خداوند متعال تو یقیناً اس کو جو خدا کی بنسبت ایک اچھا گمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ مجھے اپنی جانب سے تو نا امید نہ کر، پھر اسی بات کی طرف بازگشت ہے کہ میں قولی طور پر اپنے کردار کے طور پر ان باتوں سے دور رہوں، ان معصیتوں سے دور رہوں جو مجھے خدا کی نسبت مایوس ہونے پر مامور کرتے ہیں۔ اور وہ ایسی چیزیں ہیں، معصیت الہی ہے یا آیات الہی کا مذاق اڑانا ہے، یا یہ کہ خداوند متعال کے جو معارف ہیں، جو اس نے احکام بھیجے ہیں، ان کے سلسلوں میں مختلف قسم کی جو چیمی گوئیاں ہوتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، اور یہ میرے عقل میں نہیں آتا۔ بہرحال ہماری بساط ہی کیا ہے، ہماری عقل ہی کیا ہے، ہمارا وجود ہی کیا ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی طرف اس جملے سے بھی متوجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو اور ہمیں اپنے اعمال و رفتار کو اسی راستے پر لگانا ہوگا جس کی بنیاد پر ہم اس کے پردہ پوشی کے لائق بن جائیں اور وہ گناہ سے بچنا ہے۔
صحیح، ایک اہم نقطہ مولانا نے آخر میں بتایا اور اس کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، اسلام کی نسبت ہماری طرف دی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری فکروں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری باتوں میں کفر کی بو محسوس ہونے لگتی ہے، اور مسلمان ہیں لیکن باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لگتا ہے جیسے کوئی ایسا شخص بول رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں۔
یا مقی الخیرات، 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 یا مقی الخیرات۔
آئیے ناظرین گفتگو کو اپنے کسی مرحلے تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے 41ویں دعا کے حوالے سے۔ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ۔ مولانا 4-5 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس، میں سمجھتا ہوں
حیف ہے کہ واقعی ایسی دعاؤں کے لیے اتنا کم وقت اس پروگرام میں رکھا جاتا ہے کہ ہم بہرحال اپنی بساط کے حساب سے بھی دعاؤں کو سمیٹ نہیں پاتے ہیں، بہرحال جہاں تک ہو سکے گا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل ہمیں اس دعا میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند مثال سے یہ دعا رکھیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر، اور ان گناہوں کی بنیاد پر آنے والے حوادث سے ہمیں بچا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ کی زندگی میں پرہیزگاری سے کام لیں. ابھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آئندہ کی زندگی میں پرہیزگاری سے کام لیں، کیونکہ اگر ہم پرہیزگاری سے کام نہیں لیتے اور مسلسل گناہوں پر ہمارا اصرار رہے اور لغزشیں ہم کرتے رہیں، کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی رہیں، تو ایک نہ ایک دن یقیناً ایسا آ جائے گا کہ جہاں پر پردہ پوشی پھر ممکن نہیں رہے گی. یعنی ممکن تو ہے لیکن خداوند متعال کے قانون اور اس کے دستور کے حساب سے پھر پردہ پوشی ظاہری طور پر نہیں ہو پائے گی، اور یقیناً انسان رسوا ہو جائے گا، یہاں بھی رسوا ہوگا ان گناہوں کی بنیاد پر، اور آخرت میں تو جو رسوائی ہونی ہے خدا اس سے ہم سبھی کو بچائے. امام نے اس دعا میں اللہ کے سامنے درخواست رکھی کہ اللہ تو میری جو کرامت ہے، جو میرا احترام ہے، اس کو اپنی مغفرت کے ذریعے سے کامل کر دے. یعنی جو تیری نظر میں میری، مثال کے طور پر میرے تقوی کی بنیاد پر، میری پرہیزگاری کی بنیاد پر اگر تھوڑی بہت عزت بھی ہے تو اس کو کامل کر دے اور بہتر بنا دے. کس چیز کے ذریعے سے؟
میرے گناہوں کو معاف کر کے.
معاف کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا میرے گناہوں کو تو حسنات میں بدل دے. اللہ یہ کام بھی کرتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے گناہوں کو حسنات اور نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور مجھے اصحاب یمین میں شمار کر، اصحاب یمین میں شمار کر. یہ اصحاب یمین کون ہیں؟ سورہ واقعہ میں جو قرآن مجید کے 27 پارے میں ہے، سورہ واقعہ میں 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہوا ہے قیامت کے ماحول میں، قیامت کے حالات میں، منظر میں. جو سورہ واقعہ پورے قیامت کے منظر کو پیش کرتا ہے، اس میں سب سے پہلا ذکر ہے اصحاب یمین کا. یہ اصحاب یمین کون ہیں؟ ما اصحاب الیمین، ان کے بارے میں کیا کہنا کہ کیا ہیں ما اصحاب الیمین، اور ان کی کیا کیا نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں، اللہ کی طرف سے کیسا کیسا فضل ان کے شامل حال ہے، یہ سب وہاں پر ذکر ہے. تو انسان کو یہ تمنا رکھنی چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کا شمار اصحاب یمین میں ہو، اصحاب یمین میں کم از کم ہو. اس لیے کہ اگر اصحاب یمین میں اس کا شمار نہیں ہوگا تو پھر اصحاب شمال میں اس کا ذکر ہوگا، یعنی جو لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، بایاں گروپ جو ہے ایک طرح سے کہہ لیں، بائیں بازو والی پارٹیاں ہیں ایک طرح سے کہہ لیں، ان میں اس کا شمار ہوگا. اور یہ بائیں بازو والے جو ہوں گے، بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے، ان کے حالات قیامت میں اچھے نہیں ہیں. جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کے دائیں ہاتھ میں نامۂ عمل ہے، جو خود شاید وہاں اس میدان محشر میں دائیں طرف ہوں گے، شاید ان کے لیے جو حالات اللہ نے رکھے سورہ واقعہ بیان کیے، اس کا اللہ امام سجاد علیہ السلام نے یہاں ذکر کیا ہے. البتہ اس کی بنیاد پھر اسی پرہیزگاری پر ہے جس کا بار بار میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اور یقیناً یہ پوری دعا ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم اگر اللہ کی پردہ پوشی کے مستحق بنا رہنا چاہتے ہیں اور ان گناہوں کے اثر کے نتیجے میں حوادث ہمارا پیچھا نہ لیں، اس سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف پرہیزگاری کا سہارا لیں. جب تک پرہیزگاری ہمارا شعار رہے گی، خدا کی جانب سے پردہ پوشی اور کرامت کے مستحق ہم بنے رہیں گے، اور وہ تمام درخواستیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی جگہ دے گا، اپنی خاص رحمت میں بھی جگہ دے گا، اپنی رحمت کے راستے پر بھی ہمیں لگائے گا، اور خداوند متعال ہمیں اپنی نظر میں مکرم محترم بھی سمجھے گا
انشاءاللہ. صحیح، یعنی کوشش ہماری کم سے کم یہ رہے کہ ہم پرہیزگاری کے راستے پر چلتے رہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن ادھر سے اللہ کی رحمت، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت ہی وسیع ہے اور ہر چیز پر بھاری ہے، لیکن ہماری کوشش کچھ ایسی رہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو. ہو جاتی ہے تو خدا معاف کرنے والا ہے. اور تبھی ہم اپنی عزت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اسی وقت تک ہماری عزت محفوظ رہ سکتی ہے کہ جب ہماری بنا اس بات پر ہو کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے. لیکن جہاں ہم نے ذرا سی ڈھیل دی اور کچھ اس طرح کا مزاج ہم نے بنا لیا کہ گردن جھکا کر کے جو ہمارا دل چاہا ہم نے وہ انجام دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری عزت اور آبرو دوسروں کی نظر میں محفوظ رہے اور ہمارے کردار پر پردہ پڑا رہے. وقت ہو چلا ہے بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری دعا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیفہ کاملہ میں 42 نمبر کی دعا. یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب قرآن کریم کو کسی نے شروع سے آخر تک پڑھا ہو، تمام آیات کی تلاوت کی ہو، قرآن کریم ختم کر چکا ہو، تب آ کر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. بہت اچھی دعا ہے ختم قرآن کے حوالے سے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی. آج جو فی الحال ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ 41 دعا کے حوالے سے ہے. جی مولانا،
امام سجاد علیہ السلام کا اس دعا میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ حادثات سے بچنے کے سلسلے میں ہے، اور خدا سے یہ درخواست کہ خداوند متعال گناہوں کے بدلے میں ہمیں حادثات سے روبرو نہ کریں. مسلسل حضرت نے اس بات کی درخواست رکھی ہے خدا کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ ولا تقاصنی بمشترحتو، اے خدا مجھے میرے گناہوں کی سزا نہ دے. ولا تناقشنی بمکتسبتو، اور جو کچھ بد کرداری مجھ سے سرزد ہوئی ہے اس کی بنیاد پر تو مجھے مصیبت میں مبتلا نہ کر. ولا تبرز مقتومی، اور جو کچھ میرے گناہ چھپے ہوئے ہیں انہیں تو آشکار نہ کر. ولا تکشف مستوری، اور جو کچھ راز میرا پوشیدہ ہے اسے لوگوں کے سامنے عیاں نہ کر. ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، اور اسی طریقے سے انصاف کے ترازو پر میرے عمل کو نہ تول. ولا تعلن علی عیون الملأ خبری، اور نہ ہی تمام لوگوں کے سامنے میرے چھپے ہوئے عیوب کا اعلان کر.
انصاف کے آرزو پر میرے عمل کو نہ تول، اس کی طرح وضاحت کریں.
انصاف کے ترازو پر، انصاف کے ترازو پر میرے آرزو، میرے اعمال کو نہ تول، میرے کردار کو نہ تول. یقیناً یہ ایک بہت بڑی درخواست ہے خداوند متعال سے، اور یہ ہر بندے کو اللہ کے سامنے درخواست رکھنی چاہیے کہ اے اللہ تو اپنے عدل و انصاف سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر. اس لیے کہ اگر اللہ نے اپنے عدل و انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا تو پھر ہمارے پاس سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں بچتا. اس لیے کہ جیسا کہ متعدد مرتبہ یہ بات رکھی گئی اپنے ناظرین کے سامنے کہ خداوند متعال نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، جتنا فضل و انعام اس نے اپنا اس دنیا میں کیا ہے، اسی کا بدلہ اگر ہم اپنی اطاعت اور عبادت کو سمجھ لینے لگیں تو یہ بھی ناکافی ہے، ناکافی ہے. ایک کوئی نعمت بھی اگر ہم فرض کر لیں اور اس کے بدلے میں اپنی تمام عبادتوں کو بھی رکھیں تو شاید یہ عبادتیں ناکافی رہیں گی. تو جب کسی ایک نعمت کے بدلے میں یہ تمام عبادتیں ناکافی ہیں تو تمام نعمتوں کا جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان کے بدلے میں پھر ہم کیا چیز پیش کر سکتے ہیں خداوند متعال کے سامنے؟ جب پیش ہی نہیں کر سکتے تو اگر وہ ایک پلڑے میں ترازو کے ایک طرف اپنی تمام نعمتیں رکھے جو اس نے ہمیں دی ہیں، اور دوسری طرف وہ ہمارے تمام اعمال رکھ دے جو ہم نے کیے ہیں، تو آپ خود انصاف سے بتائیں کہ ہمارے ترازو کا کیا ہوگا، کدھر جھکے گا؟ اللہ کے نعمتوں کی طرف جھکے گا نا، یعنی وہ وزنی ہیں، وہ بھاری ہیں. تو اگر وہ اس انصاف سے کام لے گا تو یقیناً ہمارے پاس گھاٹے کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں بچتی. لہٰذا دعا کرنی چاہیے کہ رب عاملنا بفضلک وَلَا تُعَامِلْنَا بِعَدْلِكَ، اے اللہ تو ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاملہ کر، یعنی جب قیامت میں تو ہمارا حساب و کتاب کرے گا تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاملہ کر، یعنی ہم نے مثال کے طور پر اگر ٹوٹی پھوٹی نماز بھی پڑھی ہے تو اسے صحیح سمجھ کے قبول کر لے، اگر ہم نے یوں ہی ایک عام سا روزہ رکھا ہے تو اسے اچھا سا روزہ سمجھ کے اس کے اوپر جزا دے دے، اگر ہم نے چھوٹی سی بھلائی کی ہے تو اس کو بہت بڑی بھلائی سمجھ کے اور تو ہمیں جزا دے دے، ہمیں تو اپنے فضل سے تو قبول کر لے، ورنہ اگر تو اپنے عدل سے ہمارے ساتھ پیش آئے گا تو پھر یقیناً ہماری جگہ جنت میں تو نہیں ہو سکتی، چاہے کہیں اور ہو جائے۔ لہذا امام سجاد نے جہاں اس بات کی دعا خداوند متعال کے سامنے رکھی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا اس طریقے سے نہ دیتے کہ تو ہمیں یہیں حوادث میں مبتلا کر دے، کئی بار ہوتا ہے ایسا کہ انسان کے ساتھ کوئی ایسی آفت لگ جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ہزار ہا بار سوچنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کہاں سے اور کیسے لگ گئی ہے، نہیں سوچ پاتا، نہیں سمجھ میں آتا اس کو۔ مثال کے طور پر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، دنیا بھر کے چیک اپ اگر وہ کروا لیتا ہے، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر نہیں سمجھ پاتا کہ اس بندے کو ہوا کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، جب مرض کی تشخیص نہیں ہے تو علاج بھی کیسے کیا جائے گا۔ تو کہیں خدا نخواستہ انسان کو مرض جو ایسا لاحق ہوا ہے یا کوئی اور پریشانی کسی بھی طرح کی مادی یا معنوی پریشانی جو لاحق ہوئی ہے، اس کی انہی عمل اور اسی کردار کی بنیاد پر تو نہیں جو اس سے سرزد ہوئے ہیں اور اللہ نے گویا اس کو اس کا حشر بتانے کے لیے اس کے سامنے یہ سب مناظر پیش کر دیے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے واقعی خداوند متعال سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں کہنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا میں نے اس سے اب عاجزی سے میں پھر جاتا ہوں اور میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اور اب اس کے بعد مجھے میرے اعمال کی سزا نہ دی جائے۔ یقیناً بہت سارے اعمال ایسے ہیں، جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کیا تھا، شاید پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی فطری اور طبیعی موت نہیں مرتے بلکہ اپنے اعمال اور کردار کی بنیاد پر مر جاتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی مظلوم کے اوپر اور ظلم کرنے چلے، ایسا کہ اس کا ایسا مظلوم کے
جو مجبور ہے
جس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو پہلے سے ہی مظلوم ہے، اس کے اوپر اگر انسان ظلم کرتا ہے تو پھر اس کی آہ سیدھی عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اور اگر اس کی آہ وہاں ٹکرا جائے تو پھر اس کا جواب ظاہر ہے کہ کتنی تیزی سے اور کتنی ظرافت کے ساتھ ملے گا، انسان اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا اس کو بھی ملے، اس کی اولاد کو بھی ملے، اس کی نسلن بعد نسل اس کا مسئلہ چلتا رہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے انسان کو، اور اپنے عمل کو اپنے کردار کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور خدا سے مسلسل دعا رکھنی چاہیے، چاہے انسان نیک کردار ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان اچھا عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اے اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ اور کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کی سزا ہمیں نہ دے بلکہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے تو ہمیں اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کر لے۔
صحیح، ایک مثال آپ نے دی تھی گفتگو کے دوران کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی اشرف و اعلیٰ مخلوق، جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ ہے، وہ رات میں اٹھ کر کے نماز میں مصروف ہوتی ہے، اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، وہ ذات اس کے باوجود بھی اپنی جھولی کو خالی دیکھتی ہے کہ میری جھولی میں کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ وہ ہستی جس کے لیے پوری دنیا کو خلق کیا گیا ہے، پوری کائنات کو سجایا گیا ہے، جس کے صدقے میں اس کی کیفیت کچھ یہ ہے، اور ہم جو بے بضاعت اور کم ظرف لوگ ہیں ہماری کیفیت کچھ ایسی ہے کہ دو چار نیک اعمال انجام دینے کے بعد ذرا سینہ چوڑا کر کے ایسا کچھ سوچنے لگتے ہیں کہ بہت کچھ ہماری جھولی میں آ گیا ہے، اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، اور وہ ہمارے کام آ جائے گا، کسی طرح کی ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی خطرہ ہمارے اعمال کو نہیں ستاتا ہے، کوئی مشکل ہمیں نہیں ہوگی آئندہ۔ یہ ہماری بھول ہے، ذرا مستقل ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کی کوئی بساط نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. یہ جو کبھی کبھی ہم نادانی میں مولانا اللہ سے عدل و انصاف سے کام لینے کی بات کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارے سلسلے میں عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے، میں نے کیا کیا جو مجھے تو نے نہیں کیا. مطلب ایک طرح سے ابھی تک میرے ساتھ خداوند عالم خدا نخواستہ نعوذ باللہ ظلم کر رہا ہے میرے حق میں، میں اس سے عدل کی درخواست کر رہا ہوں، انصاف کی درخواست کر رہا ہوں کہ میرے حق میں ذرا انصاف سے کام لے، مجھے بھی دے جو دوسروں کو دے رہا ہے، یہ میری بھول ہے. بہرحال اگر اللہ ہمارے اور آپ کے سلسلے میں عدل و انصاف سے کام لینے لگے تو پھر تو
یقیناً
کچھ نہیں ہوگا، کچھ کسی لائق نہیں رہیں گے. خدا سے دعا یہ کرنی چاہیے، مولانا نے بھی دعا کی، بہت ہی اہم اور پیاری دعا ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ.